والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين. عقائد پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج کے دن فقہ اور اخلاقیات کی باری ہے، اس لیے اسی پر گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن پھر یہ خیال کرتے ہوئے کہ آئندہ جمعہ سہرون کا دن ہوگا، اس کے بعد 27 دسمبر والا جمعہ، 25 دسمبر والا جمعہ مہینے کا آخری جمعہ ہوگا، تاریخ کی گفتگو ہوگی، پھر جنوری کے مہینے کا پہلا جمعہ، پھر عقائد کی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد والا جمعہ غالباً وہی جمعہ ہوگا جس میں شخص اسلام کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے. تو آج اگر فقہ و اخلاقیات کی گفتگو کا ایک حصہ شروع ہو گیا تو ایک طویل عرصے کے بعد اس کی دوسری قسط سامنے آئے گی اور ساری کی ساری باتیں دوبارہ دہرانا پڑیں گی. اس سے بہتر یہی ہے، اور بعض ساتھیوں کا مشورہ بھی یہی تھا، تو عقائد ہی کی گفتگو اس دفعہ بھی کر لی جائے تاکہ وہ ایک موضوع مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر نئے موضوعات سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. تو ہماری بات گزشتہ تقریر کے اندر عقائد کے موضوع پر ان دو کتابوں پہ ہو رہی تھی، جس میں سے ایک ہمارے متقدمین علماء میں سے شیخ صدور کی کتاب ہے اور ایک متاخر المتاخرین علماء میں سے شیخ محمد رضا مظفر کی کتاب ہے. ان دو کتابوں میں سے بیک وقت بیان کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک تو یہ بات پتہ چل جائے کہ شیعہ کے عقیدے ابتدا سے لے کر آج تک یکساں ہیں، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آنے پائی، اور دوسری وجہ یہ کہ کچھ عقائد ایسے ہیں جو دونوں کتابوں کے اندر مشترک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے ہیں مگر کسی ایک عالم نے اس پر گفتگو کی ہے اور دوسرے نے گفتگو نہیں کی. تو ابتدائی دو تین تقاریر کے اندر کچھ ایسے عقائد کی گفتگو ہوگی جو آپ دیکھیں گے کہ ابھی پڑھی گئی اور ابھی فوراً دوسری کتاب سے اس کا آغاز ہو گیا، لیکن یہ صرف ابتدائی دو تین تقاریر کی بات ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا. پچھلی تقریر کے اندر ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی، سب سے پہلا مسئلہ کہ ہمارے مذہب میں غور و فکر کا کیا عقیدہ، عقل کے استعمال کرنے کا کیا عقیدہ ہے، کن مقامات پہ عقل کا استعمال کرنا جائز ہے اور کب حرام ہے. اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ اصول دین کے اندر کس طریقے سے ایک مومن کے لیے واجب ہے تحقیق کرنا، اور فروع دین کے اندر کیا کیا چیزوں پہ عمل کرنا، کس کس طریقے سے فروع دین کے اوپر تحقیق کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. پھر بات اجتہاد کی ہوئی تھی، اجتہاد کی تعریف، اجتہاد کب واجب ہوتا ہے، کس زمانے والے پر واجب ہوتا ہے، کب سب گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا عقیدہ جس زیر بحث آیا تھا کہ مجتہد کسے کہتے ہیں اور کن کن امور کے اندر اسے امام کی نیابت کس طریقے سے حاصل ہے، تو جو وہ کہے ایسا ہے کہ جیسا امام نے کہا. یہ چار عقیدے پچھلی دفعہ ہم بیان کر چکے تھے، یہ ابتدائی گفتگو تھا کہ اصول دین میں کیا کرنا ہے، پورے دین میں کیا کرنا ہے. اب اصول دین کا پہلا عقیدہ، اس پر گفتگو شروع ہوئی تھی الہیات کے سلسلے میں، خدا کے بارے میں ہمارا یعنی شیعوں کا عقیدہ کیا، اس کے اوپر شیخ صدوق نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا ان کی کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، شیخ رضا مظفر کی کتاب کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اب ہمارا پہلا عقیدہ توحید کے ضمن الہیات کے سلسلے میں اعتقاد الامامیت کی توحید، توحید میں امامیہ کا یعنی شیعوں کا کیا اعتقاد ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید میں یہ ہے کہ خدا ایک ہے، یکتا ہے اور کوئی چیز اس کی مثال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہر آواز سنتا ہے مگر بغیر کانوں کے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھوں کے، وہ ہر چیز کو جانتا اور باخبر ہے اور اس کا ہر کام عیب سے خالی ہے، وہ زندہ ہے اور اسے زوال نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، پاکیزہ ہے، عالم ہے، قادر، وہ محتاج نہیں، وہ جوہر نہیں، عرض نہیں۔ جوہر و عرض اس فلسفے کی دو اصطلاحات ہیں کہ اس کا تعلق اس فلسفی ہی سے ہے، عام آدمی کے لیے تو یہ بیکار ہے، لیکن بہرحال فلسفے والے یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو یا جوہر ہونا چاہیے یا عرض ہونا چاہیے۔ جوہر وہ چیز ہے جو خود بخود قائم ہے، اور عرض وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کا موقع ہے۔ جوہر جیسے انسان اور عرض جیسے رنگ، رنگ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی چیز کے ساتھ وہ نہ ہو۔ خوشبو، خوشبو ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی چیز نہ ہو جس کے اندر وہ خوشبو پڑی ہوئی۔ بارہ، تو خدا کائنات کی تمام چیزوں کے خلاف نہ جوہر ہے نہ عرض، نہ وہ خط ہے نہ وہ سطح ہے، نہ اس کے اندر وزن ہے نہ وہ ہلکا ہے، نہ اس میں کوئی حرکت ہے نہ سکون ہے، نہ وہ کسی زمان میں ہے نہ کسی مکان میں۔ یہ کچھ ابتدائی باتیں سن لیجیے، اس کے بعد گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اور وہ اپنی مخلوق کی تمام صفتوں سے برتر، مخلوق کی کوئی صفت خدا میں نہیں پائی جائے، اور خدا جو ہے وہ دونوں جہانوں سے خارج ہے، نہ اس دنیا کے اندر اس کو محدود کیا جا سکتا ہے نہ آنے والی دنیا، ان کی تفصیل سے باتیں ثبوت دیا کہ آنے والی، اور وہ کسی چیز میں بھی اپنے مخلوق کے مشابہ نہیں، وہ شے ضرور ہے مگر تمام اشیاء سے مختلف ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا وارث بنا نہ اس کا کوئی وارث بنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی زوجہ نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دنیا اور آخرت میں اس کے کاموں میں اس کا کوئی مشیر نہیں تو کسی سے پوچھ پوچھ کے کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد اب تھوڑی سی گفتگو اور رہ گئی ہے، اور پھر ایک اہم عقیدے پر گفتگو۔ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ ہر آنکھ کے حال سے باخبر ہے، وہ باریک بین ہے، وہم، خیال، گمان، قیاس اور عقل اسے پا نہیں سکتی، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ حقیقت خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی حاکم ہے، وہی برکت والا ہے، اور وہی سارے جہانوں پر رب ہے۔ یہ ہو گیا خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ کہ جو بھی خدا سے تشبیہ دے خلقت میں، پیدائش میں، یعنی اس طرح سے اس کے لیے چہرہ ہے یا اس کے لیے ہاتھ ہے یا اس کی آنکھ ہے یا وہ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے یا وہ جنت والوں پر اس طرح ظاہر ہوگا جس طرح چاند آسمان پہ چمکا کرتا ہے، تو وہ کافر ہے اور خدا کی حقیقت سے جاہل، اس خدا کی حقیقت سے ان تمام برائیوں سے پاک ہے۔ بلکہ اگر ہم نے مخلوقات کی کسی چیز کو خدا کے اندر شامل کر دیا کہ آنکھ، کان، ناک، تو گویا ہم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی کافر ہے جو یہ کہے کہ قیامت کے دن خدا دکھائی دے گا، اور واجب ہے خدا سے ہر قسم کی جسمانیت کو منزہ کرنا، یہ کہنا کہ خدا کے اندر کوئی عضو اور اس کا جسم موجود نہیں۔ جن لوگوں نے یہ غلطی کی، در حقیقت انہوں نے قرآن کریم کے بعض الفاظ کو ظاہری اعتبار سے دیکھ کے یہ نتیجہ نکالا، یا بعض حدیثوں کے اندر ایسے الفاظ آئے جن سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، اور انہوں نے بجائے اپنی عقل کی مدد سے غور کرنے کے اپنی عقل کو پس پوش ڈال دیا ہے، اور ان ظاہری الفاظ کے اوپر غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، دلیل لے کر نہیں آئے، اور کلام عرب کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اب ان میں سے کچھ آیتیں اور ان کی تشریح، یہ ہمارا اعتقاد، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کو سمجھنا اور جس پہ یقین رکھنا واجب ہے۔ اب جو شخص شیعوں کی طرف ان عقائد کو نسبت دے وہ جھوٹا ہے، اور جس روایت میں ایسا کوئی عقیدہ بیان کیا جائے جو ان عقیدوں کے خلاف ہو جو اب تک بیان کیے گئے ہیں، تو وہ حدیث بنائی ہوئی اور من گھڑت ہوگی، اور جس حدیث کا مضمون قرآن کے مطابق نہ ہو وہ حدیث بھی باطل ہے. اور اگر ہمارے علماء کی کتابوں میں ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں تو یہ وہ کتابیں ہیں جو مدلس، یہ وہ حدیثیں ہیں جو مدلس، یعنی جن کے بارے میں واضح تحقیق نے بتا دیا کہ دشمنوں نے انہیں دل سے بنا کر ہماری روایتوں میں شامل کر دیا ہے تاکہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکے. اب آئیے کچھ ایسی آیات جن سے جاہلوں کو یہ خیال ہوتا کہ خدا کا جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ان تمام چیزوں کی جسم ہے. تو ان آیات سے وہ معنی لینا چاہیے جو قرآن کی دوسری آیتیں وضاحت کے ساتھ بعد میں بیان کر رہی اور انسان کی عقل بھی کہتی. مثلا قرآن میں ہے کل شے ان خالق الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے. تو اب اس آیت میں چہرے سے مراد اسلام، چہرے سے مراد دین، خدا کا کوئی چہرہ نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس دین اسلام. یا ایک چہرے کے ایک معنی ذریعہ اور وسیلہ بھی. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس وسیلے کے جس سے خدا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. یعنی بعد میں پھر تفاصیل میں اس کی تشریح ہے کہ وہ کون سا وسیلہ ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت میں قرآن میں یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق یعنی پنڈلی کو کھولا جائے، وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے. اب اس کے اندر بظاہر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا کی ایک پنڈلی ہے، خدا کا ایک پاؤں ہے، قرآن کی آیت ہے، اور وہ قیامت کے دن کھولی جائے گی. تو اس آیت میں ساق کے کھلنے سے مراد یہ پنڈلی نہیں ہے. اس طریقے سے اب یہ اس میں نہیں لکھا، ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، جس طریقے سے اردو اگر محاورہ ہو کہ ناک کاٹ دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والی ناک کاٹ دی گئی، بلکہ ناک کاٹنے سے مراد ہوتی ہے بڑی بے عزتی، بڑی توہین، بڑی بے عزتی. تو ناک کٹ گئی کا مطلب یہ ناک نہیں. اسی طرح کشف ساق، پنڈلی کے کھولنے سے عرب یہ مراد لیتے ہیں کہ بہت ہی سخت بات ہو جانا، بہت بڑی مصیبت نازل ہو جانا. تو ساق کھولی جائے تو ساق کھولی جائے گی، یعنی پنڈلی کھولی جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن بڑی سختیاں ظاہر کی جائیں گی اور بڑی بڑی مصیبتیں اس دن نازل ہوں گی. یا قرآن کی تیسری آیت وہ نفق تو فی ہے بن روئی، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح، یعنی آدم اور عیسیٰ میں اپنی روح پھونکی. تو اب یہاں پر مطلب یہ کہ خدا کی روح، لیکن یہ مطلب نہیں، بلکہ روح سے مراد ہے وہ روح جو خدا کی پیدا کی ہوئی. جیسے انسان اپنی ملکیت کی چیزوں کو میرا قلم، میری کتاب کہتا ہے، تو وہ کتاب انسان کا جز نہیں، لیکن وہ چونکہ اس کا مالک ہے اس لیے کہا میری کتاب. تو روح خدا کا جز نہیں ہے، لیکن چونکہ خدا اس کا مالک تھا، اس کا پیدا کرنے والا تھا، اس لیے یہ کہا کہ میں نے آدم اور عیسیٰ میں اپنی روح کو پھونکا ہے. یہ ساری وہ احادیث ہیں کہ جن کے اوپر بہت سارے مسلمان اعتقاد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس روح بھی ہے، خدا کے پاس چہرہ بھی ہے، خدا کے پاس پنڈلی بھی. احادیث بھی نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں. اور تو یہاں پر جو خدا نے روح کہا تو مطلب اپنے جسم کے اندر موجود روح نہیں، بلکہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیز کو، جس کا خدا مالک ہے، اس کو بھی انسان اپنا کہتا ہے. جیسے خود اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح خدا نے کبھی کبھی یہ کہا ہے بیتی میرا گھر، یا عبدی میرا بندہ، جنتی میری جنت، ناری میری جہنم، سمائی میرا آسمان، ارضی میری زمین، اسی طریقے سے روح ہی میری روح، یعنی جس کا میں مالک ہوں. یہ ہو گئی قرآن کی تیسری آیت. تو چوتھی آیت ہے بل یداہ مبسوطتان، یعنی خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وہ یہودی جو اعتراض کرتے تھے کہ خدا نے کائنات بنائی اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، تو قرآن میں جواب آیا کہ نہیں، بل یداہ مبسوطتان، خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. تو یہاں ہاتھ سے مراد یہ جسمانی ہاتھ نہیں، بلکہ یہاں ہاتھ سے مراد ہے نعمت، نعمت مراد ہے. یعنی مطلب یہ کہ خدا کے دونوں ہاتھ، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی، یہ سب کے سب ظاہر کی جائیں. پانچویں آیت، یہ چند آیتیں ہیں جن کو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان آیتوں کی تشریح بھی کی ہے شیخ صدوق میں اور ہم بھی انہیں بیان کیے دے رہے ہیں. اس کے بعد قرآن کے اندر ایک آیت وسما بنائے بنائناہا بے عیدن، کہ ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا. یہاں بھی ہاتھ سے مراد عربی محاورے کے مطابق کہ جسمانی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ خود کہہ رہے والعید القوا، کہ ہاتھ سے مراد قوت. ہم نے اس آسمان کو اپنی قوت سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، یعنی کسی سے مدد نہیں دی، کسی کو اپنا شریک قرار نہیں دیا. قرآن کی ایک اور آیت وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، کہ ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کرو. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ الْعَيْدَ، یہ بتا رہے ہیں کہ عید کے کیا معنی، عید کے معنی ید کی جمع، ہاتھ نہیں، بلکہ جیسے یہاں پر ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھا. تو یہاں قرآن نے ید کے معنی قوت کے لیے، اس مقام پر جہاں خدا کے لیے کہا گیا کہ اس نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو ہاتھ سے مراد ہے اپنی قوت سے بنایا. اس کے بعد اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے، بہت تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اسی آیت کی، لیکن اس تفصیل میں جانا بیکار ہے، اس ایک آیت سے مطلب حاضر ہو گئے. آگے ارشاد ہے ایک اور قرآن کی آیت کہ قیامت کے لیے تمام کے تمام فرشتے آئیں گے اور تمہارا رب آئے گا. اب یہاں کے اوپر اس کے بعد ارشاد ہوا جا عرب و قبل ملک و صفن صفا، تمہارا خدا آئے گا اور فرشتے آئیں گے. تو خدا آئے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ کہ خدا موجود نہیں پھر وہ آئے گا، تو یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں خدا کے آنے سے مراد امر و رب کا، جا عرب کا تمہارا خدا آئے گا، یعنی جا امر و رب کا تمہارے خدا کا حکم آئے گا. تو یہاں پر خدا کے آنے سے مراد خدا کا آنا نہیں، وہ تو پہلے ہی موجود ہے، خدا کا حکم آ جائے گا قیامت کے دن کہ اب ایسا کیا جائے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر اس کے بعد ارشاد ہو رہا، یہ بہت مشہور آیت ہے جسے عام طور پر وہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں جو خدا کے دکھائی دیے جانے کے قائل. ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا، کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر ناظرہ سے مراد یہ ہے کہ نعمت ربہا، قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی رب کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے. خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ خدا کی نعمتوں کو دیکھ سکتا. اسی طریقے سے اب اس کے بعد 7, 8, 10, 12 اور آیتیں انہوں نے دی جس میں خدا کے خلاف، یہ تو کس جسم کے بارے میں، جسم کے علاوہ باقی ہر ایسی آیت جس سے یہ ظاہر ہو کہ خدا جو ہے جسم رکھتا ہے، روح رکھتا ہے، نفس رکھتا ہے، کسی کا محتاج، ان ساری آیتوں کی ہم مجبور ہیں کہ تشریح کریں. مثلا قرآن کریم میں آیت وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، خدا تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے. نفس سے مراد یہاں پر ہم خود خدا کا نفس نہیں لیں گے، بلکہ نفس سے مراد خدا کا عقاب، خدا اپنے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے. یا قرآن کی آیت کہ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی، کہ خدا اور ملائکہ جو ہیں وہ نبی کے اوپر درود بھیجا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر درود سے مطلب یہ نہیں ہے وہ عام درود جو لوگ بھیجتے ہیں، اس لیے کہ خدا کسی کی عبادت یا خدا کسی کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ صلاۃ من اللہ، خدا کے جانب سے جو درود بھیجا جاتا ہے وہ ہے رحمتہ، یعنی خدا نبی پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اور ملائکہ کی جانب سے جو درود ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کی نفس کی پاکیزگی کا بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن میں ہے وہ مکر، لوگوں نے دھوکہ کیا، وہ مکر اللہ، اور خدا نے ان کے ساتھ مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے. تو اب یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا آمنے سامنے آ کر دھوکہ دیا کرتا ہے، بلکہ خدا اس سے مراد یہ ہے کہ خدا روز قیامت، جیسا کہ تفاسیر کے اندر آیا ہے اور خود یہ بتا رہے ہیں، بلکہ آگے خود اس کا بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہ آیت کہ خدا، لوگوں نے خدا کو دھوکہ دیا اور خدا نے پھر لوگوں کو دھوکہ دیا، اور خدا دھوکہ دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. یا یہ کہ اللہ یختاضی بہم، کہ وہ لوگ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں اور خدا جو ہے ان سے ہنسی کرتا ہے، خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے. تیسری آیت کہ ان لوگوں نے خدا کو بھلا دیا، نسوا اللہ فنسی، انہوں نے خدا کو بھلا دیا بس خدا نے جو ہے ان کو بھلا دیا. تو اب یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ خدا، لوگوں نے خدا کو دھوکا دیا تو خدا نے لوگوں کو دھوکا دیا، لوگوں نے خدا کا مذاق اڑایا تو خدا نے لوگوں کا مذاق اڑایا، یا لوگوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا ان کو بھلا کر بیٹھ دیا. یہاں مراد یہ ہے کہ خدا دھوکہ دینے والوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے, یعنی ان کے دھوکے کی ان کو سزا دیتا ہے. ہنسی کرنے والوں کو ہنسی کی سزا دیتا ہے اور بھولنے والوں کو ان کے بھولنے کی سزا دیتا ہے. در حقیقت خدا نہ مکر کرتا ہے, کیونکہ یہ انسان کی صفت ہے, نہ دھوکہ دیتا ہے, یہ انسان کی صفت ہے, نہ مذاق اڑاتا ہے, یہ انسان کی صفت ہے, نہ اسے نسیان ہوتا ہے, یعنی خدا نے ان کو بھلا دیا. خدا بھولتا بھی نہیں. یہ سب باتیں عیب, دھوکہ کرنا, مذاق اڑانا, ہنسی کرنا اور نسیان ہونا. خدا جو ہے ان تمام باتوں سے بلند اور برتر, بلکہ جس جگہ مراد یہ ہے کہ دھوکے کا جواب دیتا ہے, یعنی ان کو دھوکے کی سزا دیتا ہے, ہنسی کے جواب میں ہنستا ہے, یعنی ان کو ہنسی کی سزا دیتا ہے. اور یہ تمام کی تمام خبریں, یہ تمام کے تمام اخبار, یہ تمام کی تمام احادیث جس کے اندر اس قسم کے الفاظ آئے ہیں, ان کے اندر ان الفاظ سے, مثلا اگر قرآن کے اندر آیا کہ خدا کا ہاتھ, اور حدیث میں بھی آئے, تو جس طرح قرآن میں آیت کا مطلب ہاتھ ہم نے نہیں لیا بلکہ خدا کی قوت لیا, حدیث میں بھی جہاں خدا کے بارے میں یہ لفظ آ جائے وہاں وہی لفظ مراد لے, جیسا ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تشریح میں کیا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا ان آیتوں سے کہ قرآن کی کچھ آیتوں میں خدا کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا تذکرہ ہے, کچھ آیتوں میں ایسے افعال کا تذکرہ ہے جو عیب دار افعال, مثلاً ہنسنا, مذاق اڑانا, مکر کرنا, بھول جانا, یہ تمام افعال برے افعال, عیب والے افعال جو ناقص ہوگا اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی, کامل میں یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی. تو قرآن کی وہ آیتیں جس میں خدا کے ایسے کام بتائے جائیں جو عیب دار ہوں, یا خدا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہوں جن سے یہ ظاہر ہو کہ خدا جو ہے وہ معذلہ جسم رکھتا ہے, تو ان سب کے دوسرے معنی مراد لینا واجب ہے, اس لیے کہ خدا ان تمام چیزوں سے برتر اور بلند ہے. یہ ہم ایمانیہ کا عقیدہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیخ رضا مظفر نے واضح کیا کہ جو ان چیزوں کا قائل ہو جائے وہ کافر ہے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر ہماری احادیث میں بھی اس قسم کے جملے آئے ہیں, ہمارے یہاں بھی جملے ہیں کہ خدا کے مثلا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے یا خدا اترتا ہے آسمان سے, آسمان سے زمین سے, تو اس سے آپ دوسرے معنی مراد لیں گے. اور فوراً آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا ہم کیوں دوسرے معنی مراد لیں, اس لیے ہم صاف صاف لفظ کو چھوڑ کر اس چکر میں پڑھوں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ابھی صرف میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ, اس کو سنیں, اس کو سنیں, اس کو مانیں. اب یہ کیوں ہے, اس کی دلیل کیا ہے, وہ بعد میں آتی رہے گی, اور کیونکہ اس میں کافی وقت لگے گا, ایسا نہ ہو کہ اس تفصیل کے چکر میں عقیدہ ہی رہ جائے, اس لیے ہم نے اس کو بیان کرنا شروع کیا. یہ ہو گیا ہمارا پہلا عقیدہ کچھ خدا کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے. اب آئیے توحید کے بارے میں, تو خدا کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو عقیدہ ہے کہ خدا کیسا ہے, اب ہے کہ خدا ایک ہے تو اس کا کیا مطلب؟ تو یہ فرماتے ہیں چھٹا عقیدہ شیعہ کا, ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کے لیے توحید واجب ہے, ہر طرف سے, ہر طریقے سے خدا کے لیے توحید ہونا چاہیے, یعنی جس طریقے سے اس کی ذات میں توحید ہونا چاہیے, ذات میں وہ ایک ہو, ایک کے علاوہ کوئی خدا نہ ہو. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی اعتقاد ہے کہ اس کو صفات میں بھی ایک ہونا چاہیے, اس کی صفات کے اندر بھی کوئی شخص اس کا شریک نہ ہو. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی صفات میں توحید ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی صفات عین ذات, یعنی اگر وہ عالم تو انسانوں کی طرح نہیں کہ بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس میں علم آتا ہے, نہیں, وہ جب سے ہے اس وقت سے عالم. اگر وہ عادل تو انسان کی طرح نہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا, بعد میں طاقت حاصل کرتا, نہیں, وہ جب سے ہے, جس وقت سے ہے, اسی وقت سے اس کے پاس پوری قدرت. یہ ہے توحید کی صفات, کہ جب سے اسے مانے, ان تمام باتوں سمیت مانے جو بھی آپ نے سنی, اس کی بیوی نہیں, بیٹا نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے اندر ہر صفت موجود. تو توحید ذات یہ ہے کہ وہ اکیلا ایک, توحید صفات یہ ہے کہ جب سے وہ اسی وقت سے اس کے اندر تمام صفتیں موجود. اور تیسرا ہمارا یہ عقیدہ کہ اس کی صفت ذاتیہ میں کوئی اس کا شریک نہیں, صفت ذاتیہ میں, اس کی صفت ذاتیہ جو ہے اس کے اندر اس جیسا کوئی نہیں, جیسے علم, خدا جیسا علم کسی کے پاس نہیں, قدرت, خدا جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں, پیدا کرنا, انسان بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن خدا پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں, رزق دینے میں کسی کا محتاج نہیں, فی العلم والقدرت لا نظیر لہ, علم اور قدرت میں اس کی نظیر نہیں، اور پھر خلق و رزق لا شریک لہ، اور پیدائش میں اور لوگوں کو روزی دینے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وفی کل کمال لا ندلہ، اور ہر کمال کے اندر کوئی اس کا ساتھی نہیں. یعنی خدا اپنے تمام کام تنہا کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گا کہ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ خدا روزی دیتا ہے تو کچھ لوگوں کی مدد سے، خدا پیدائش کرتا ہے تو کچھ لوگوں کی مدد سے. یہ عقیدہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، جو بعض شیعوں میں سے بھی کچھ فرقوں کا ہو گیا تھا، لیکن ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ ہو گئی توحید کے دو حصے. ذات میں وہ الگ ہے یعنی اکیلا، صفات میں وہ اکیلا ہے یعنی اس کی ایسی صفت کسی کے پاس نہیں، اور اس کے کاموں میں اس کا شریک نہیں. اور تیسرا ہے توحید فی العبادہ، یعنی لا تجوز و عبادت و غیر، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں. وجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی نیت سے، کسی بھی ارادے سے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. اور قضا اشراک ہوں فی العبادت فی ای نوع من انواع العبادہ، اسی طرح عبادت ہم خدا کی کریں لیکن خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیں. نہ تو غیر کے لیے کوئی پوری عبادت کرنا جائز، اور نہ کسی بھی عبادت خدا کے اندر ہم کسی اور کو شریک کر سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں اور فلانے شخص کے لیے بھی کر رہے ہیں، واجبتاً اور غیر واجبہ، چاہے واجب عبادت ہو چاہے غیر واجب، سنت عبادت، مستحب عبادت، مباح عبادت، نہ کسی غیر کی جائز ہے اور نہ ہی خدا کی عبادت میں کسی غیر کو ہم شریک کر سکتے ہیں، کہ صلاۃ وغیرہ، چاہے نماز ہو یا کوئی اور عبادت. ومن اشرک فی العبادت غیرہ فہو مشرک، اور جو خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے بس وہ مشرک. اسی طرح سے جو خدا کی عبادت میں ریا کرے کہ مجھے دوسرے دیکھیں اس نیت سے عبادت کرے وہ بھی مشرک. اور وَيَتَقَرَّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، اگر کسی عبادت سے ارادہ ہی ہو کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کی قربت حاصل کروں، کسی اور کی بارگاہ میں مقام حاصل کروں، تو اس کا حکم حکم من یعبد الاصنام والاوثان، اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسا بتوں کو اور صنم کو پوجنے والے کا حکم ہے. ولا فرق بینہما، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو بت کو پوجتا ہے اور اس کو جو خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، چاہے خدا کو مانے، جو بت کو پوجتا ہے اور خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، جو بت کو پوجتا ہے اور عبادت کرتا ہے دنیا دکھاوے کی خاطر، فہو مشرک، وہ مشرک بھی ہے. ولا فرق بینہما، اور بتوں کی پوجا کرنے والے اور لوگوں کو دکھا کر عبادت کرنے والے میں کوئی فرق نہیں. یہ عقیدہ ہے شیعہ کا، ہمارا عقیدہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اما زیارت القبور و اقامت الماتم، اب آیا قبروں کی زیارت، مشہد جا رہے، نجف جا رہے، سامرہ جا رہے، کربلا جا رہے یا ماتم کر رہے ہیں، امام کے لیے جا رہے ہیں، امام کی زیارت کریں گے ثواب ملے گا، امام کے لیے ماتم کر رہے ہیں ثواب ملے گا، کیا یہ بھی غیر خدا کی عبادت اور شرک ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم شیعہ کس نیت سے کیا کرتے ہیں. اب اگر کوئی ایسا مومن آپ کو مل جائے جو اس نیت سے یہ کام نہ کرتا ہو، تو ان کی تحریر کے مطابق اس کا شیعہ سے تعلق نہیں اور یقیناً وہ شرک کر رہا ہے. تو شیعوں کا کیا عقیدہ ہے قبروں کی زیارت اور ماتم کے سلسلے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے اعتقاد میں یہ غیر خدا کے پاس تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، ہم ماتم کے ذریعے یا قبر کے ذریعے غیر خدا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں ہمیں تقرب حاصل نہیں کرنا ہے، یہ کام کرتے کما توہمہ بعض، جس طریقے سے بعض ان لوگوں نے وہم کیا، غلط خیال کیا، جو شیعہ پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، غفلتاً عن حقیقت الحال، وہ حقیقت حال سے غافل ہو گئے اور سمجھے کہ شاید زیارت قبور کر کے، یعنی زیارت قبور سے مراد ائمہ کے حرم جانے اور ماتم کر کے ہم غیر خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ پھر ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، بلکہ یہ اسی طریقے سے خدا کی عبادت، جس طریقے سے دوسرے اعمال صالحہ ہم کرتے کسی اور کے لیے ہیں لیکن مقصد خدا ہوتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، تقرب الیہ، جس طرح ہم کو خدا کی خوشنودی چاہیے، عیادت المریض، ایک آدمی بیمار ہم اس کے پاس گئے اس کو دیکھنے کے لیے تاکہ ہمیں خدا کی بارگاہ سے ثواب ملے اور خدا جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دے. و تشیع الجنائز، جنازے میں ہم کو شرکت کرنا ہے، اگر ہم سننا سمجھ کے جا رہے ہیں تو ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں جا رہے ہیں لیکن جنازے مرنے والے کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں ثواب حاصل کرنا ہے. و زیارت الاخوان فی الدین، اپنے دینی بھائیوں کی زیارت کرنا یعنی ان کے گھروں میں جانا. و مواساۃ الفقیر، یہ ہم فقیر کی مدد کرتے ہیں تو مقصد اس کی بارگاہ میں ہمیں تقرب نہیں حاصل کرنا کہ وہ اچھا سمجھے، وہ عمدہ سمجھے، وہ ہماری عزت کرے، مقصد ہے خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنا. اب فإن عیادۃ المریض مثلا، اب مثلا ہم مریض کو دیکھنے گئے تو یہ ہمارا عمل ایک عمل صالح ہے جس سے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، خدا کے قریب ہوا کرتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے دل میں قطعاً یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس مریض کی خوشنودی حاصل کریں، ہم اس کی بارگاہ میں حاضری ہوں اور اس کے پاس جا کر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں خدا کے علاوہ. یہ ہمارے ذہن میں خیال نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں خدا کو چھوڑ، یا خدا کی بھی عبادت کر رہے ہیں مریض کی بھی عبادت کر رہے ہیں. بس اسی طریقے سے جتنے وہ اعمال جس کا تعلق مومن سے، تو ہم مومن کی خدمت کرتے ہیں لیکن عبادت خدا کی کر رہے ہوتے ہیں، ثواب ہمیں خدا سے لینا ہوتا ہے. بس اسی طریقے سے جس طرح جنازے کہ حلال کیا، حرام کیا، واجب کیا، سنت کیا، ولیسا ہنا موضع اس بات ہی، یہاں پر اعتقاد کے اندر ہمیں یہ حلال و حرام کو ثابت نہیں کرنا، تو یہ وہاں ثابت ہے اور اس کے ذریعے ہم پھر تقرب حاصل کرتے ہیں بارگاہ خدا. اور ان اعمال سے یعنی ماتم وغیرہ سے ہمیں خدا نخواستہ شرک کا کوئی، خدا کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں قرار دیتے ہیں، یعنی ماتم کو ہم امام کی عبادت نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے ہم خدا کی عبادت سمجھتے ہیں. جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ ماتم کے ذریعے امام کی عبادت کی جا رہی ہے تو یہ ان کا خیال بالکل غلط. یہاں پر ہمارا مقصود وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا عِبَادَةُ الْأَئِمَّةِ، یہاں پر ہمارا مقصود امام کی عبادت نہیں بلکہ ہمارا مقصود ان کے امر کو زندہ کرنا ہے، ان کے ذکر کی تجدید کرنا ہے، اور کیونکہ وہ خدا کی نشانیاں ہیں اس لیے ان کی عظمت کرنا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا کہ جو خدا کی نشانیوں کا احترام کرے یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے. بس یہ تمام کے تمام اعمال جس کو شریعت نے مستحب قرار دیا ہے، اگر ان کو انسان خدا کی قربت کے لیے اور خدا کی عبادت کے لیے انجام دے تو اس کو ثواب ملے گا اور جزا ملے گا. بس انہوں نے اتنا لکھا لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ جو ان کو خدا کے لیے انجام نہ دے اس کو نہ ثواب ملے گا نہ جزا ملے گی بلکہ وہ شرک کا مرتکب قرار پائے گا. یہ ہو گیا ہمارا توحید میں عقیدہ. اب اس عقیدے کی روشنی میں آپ اپنے بہت سے آدمیوں کے ماتم کے عقیدے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے لیکن آج کے شیعوں کا، کم از کم ہندوستان اور پاکستان کے سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اس عقیدے میں اصلاحی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے، یعنی خلاصہ یہ، چھوٹے بڑے کا کم زیادہ کا فرق ہے لیکن خلاصہ یہی کہ جس طرح ہم ایک مریض کے عیادت کے لیے جاتے ہیں اسی طرح ہم ماتم کرتے ہیں، مقصد امام کی بارگاہ میں تقرب نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں تقرب. یہ خلاصہ ہے، تشریح آ چکی. تو اب یہاں پر آج دو عقیدے پہنچے، خدا کیسا ہے اور خدا کی توحید سے کیا مراد. انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر بات یہاں سے آگے بڑھے گی. اب صفات خدا کی بات شروع ہو رہی. صفات خدا میں شیخ رضا مظفر نے عقیدے کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ عقیدہ ایران و عراق میں ختم ہو گیا. لیکن شیخ القدوق نے اس عقیدے پر بحث کی, کیونکہ یہ عقیدہ ان کے زمانے میں ایران و عراق میں بڑا بحث کا موضوع تھا, غلو کا عقیدہ اور تفویض کا, کہ خدا نے اپنے امور کائنات چلانے کے آل محمد کے حوالے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, اس میں ہمارا یعنی شیعوں کا کیا اعتقاد. یہ بھی بڑی دلچسپ بحث ہے, اور انشاءاللہ جب آپ سنیں گے اس کو تو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جس سے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں. عقائد پر ہماری آج کی گفتگو کیوں ہو گئی جبکہ آج اس کی تاریخ نہیں تھی, ہم نے وضاحت کر دی, لیکن ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دیں کہ چونکہ آئندہ جمعے کو چہلوم, اور چہلوم کے دن یہی وقت مجلس کا بھی ہوگا نشتر پارک کی, اس لیے ہماری نشست نہ ہو سکے گی. اس کے بعد انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہے تاریخ کی گفتگو, اس کے بعد پھر پہلا جمعہ ہے انگریزی مہینے کا عقائد کی گفتگو, اس کے بعد 15 جنوری کا جمعہ غالباً وہ جمعہ ہوگا جس میں ہمارا وہ موضوع سیکس اسلام زیر بحث آئے گا, تو 22 جنوری کے جمعے کو جا کر اخلاقیات کی دوسری گفتگو ہوتی اور فقہ کی دوسری گفتگو ہوتی. آج کے بعد اتنا لمبا وقفہ پڑ رہا تھا کہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنا لمبا وقفہ ڈالا جائے, اس لیے آج پچھلی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس دنیا کا چپا چپا یہ گواہی دے رہا کہ یقیناً ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے, اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی ہے. اگرچہ گفتگو بڑی طولانی ہو گئی اور اسی لمبی گفتگو سے گھبرا کے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارے عقائد رہ جائیں, ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا کہ فقہ کی طرح عقیدے کی کتاب اٹھا لی تاکہ سارے شیعہ کے عقیدے 3-4 مہینے میں آپ کے سامنے آ جائیں. تفصیلی بحث تو ہوتی رہے, لیکن یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ اس طرح سے بھی بڑی لمبی گفتگو چلے گی اور اصول دین میں سے کم از کم ہر اصل پر ایک ایک دلیل تو ہمارے مجمع کو معلوم ہو جانا چاہیے, مگر اس محفل حسینی کے سلسلے میں اس کا آنا مشکل ہے. انشاءاللہ ایام اذا کے اختتام پر حزب صالحائے سابق خاردر کے اندر جو سلسلہ چلے گا محسنین اسلام کے نام سے, اس میں ائمہ کے اور رسول کے اصحاب کے حالات بتائے جائیں گے. اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہر تقریر میں بجائے فقہ کے اس دفعہ 15 منٹ اصول دین پر گفتگو کی جائے. 10 تقریروں کا سلسلہ ہوگا, توحید عدل نبوت 2-2 ہفتے ہر اصول دین پر 15-15 منٹ کی گفتگو ہو اور 15-15 منٹ فقہی مسائل, تاکہ یہ پورا دورہ وہاں پہ مکمل ہو جائے. یہاں تو ہماری گفتگو چل رہی ہے جس کا شاید آج آخری تقریر ہے کہ خدا ہے یا نہیں. اب خدا کیسا ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, یہ ماہ جنوری یا ماہ فروری میں سلسلہ اس پر آگے بڑھے گا. کائنات پہ ایک نگاہ ڈالنے والا اگر ذرا سر تعصب یا دوسروں کی پیروی کو چھوڑ کر کائنات کو دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کائنات چلانے والا چلا رہا ہے, بنانے والے نے بس پیدا کی. ہاں, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا خیال پڑا ہوا صدیوں کی غلامی کے نتیجے میں کہ جو گوری چمڑی والا کہے, جو یورپ و امریکہ سے خیال آ جائے وہ 100% صحیح ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ, انہوں نے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا, چاند پہ اتر چکے ہیں, مریخ کی سیر کر کے ان کے راکٹ آ چکے ہیں, مشتری اور زحل تک وہ اپنے آلات کو پہنچا چکے ہیں, کائنات دور و دراز مقامات ان کی دسترس میں ہیں. وہ جب کہتے ہیں کہ خدا نہیں, اتنی تحقیق کرنے والا, اتنا جستجو کرنے والا, اتنی ریسرچ کرنے والا, اتنی گہرائی کے ساتھ کائنات کو دیکھنے والا, تو ان کا قول تو بالکل صحیح ہوگا. اگر کوئی خدا ہوتا تو یقینی طور پر سب سے پہلے وہ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں. اور ہمارے ذہنوں میں یہ خیال کچھ اس وجہ سے آیا کہ اب جس کی چمڑی سفید ہو, جس کی کھال گوری ہو, جس کے پاس امریکہ یا برطانیہ کا پاسپورٹ ہوگا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کا آئنسٹائن اور نیوٹن ہے, وہ اپنے زمانے کا سائنسدان ہے, یہی وہ شخص ہے جو چاند پہ اتر کے آیا, یہی وہ شخص ہے کہ جس نے ساری ریسرچ کی. امریکہ اور برطانیہ میں جاہلوں کی تعداد کم نہیں بلکہ الحمدللہ ہم سے زیادہ جاہل وہاں پہ پائے جاتے ہیں, جن کے پاس اسکول اور کالجز کی ڈگریز ہوتی ہیں لیکن جہالت میں ان کی مثال آپ ہوتی ہے. آج کے اخبار میں بھی آپ شاید اگر کسی نے اردو اخبار پڑھا تو وہ صفحہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس میں بتایا گیا ہے امریکنوں کی جہالت, کہ کتنے کتنے زیادہ اس دنیا سے اپنی دنیا سے ناواقف ہیں, اس کائنات کو کیا دیکھیں گے. جنہیں اپنے ہمسایہ ملک کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو, وہ تفصیل ہے لیکن میرے موضوع سے باہر. کہ یہ ہمارا غلط عقیدہ جو کہ جو بھی گوری چمڑی والا کہے گا, سفید کھال والا کہے گا, وہ یقینی طور پر سائنس کی بات کر رہا ہے, وہ یقینی طور پر کائنات کو دیکھ کے کہہ رہا ہے. اور یہی ہماری غلامی, ذہنی غلامی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آیت اللہ خمینی کہتے رہے, قرآن و حدیث کے کوئی بات ثابت کی جاتی رہے, لیکن دوسری طرف بی بی سی ایک الٹی سیدھی خبر دے دے, تو ذہنی غلامی یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا ہوگا اور یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, وہی ہماری ذہنی غلامی. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے جو کہ آج کل مغربی دنیا میں رواج بڑھ گیا اس چیز کا کہ بس جو کچھ ہے حال ہے, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, جو کچھ ہے وہ ابھی ہے, سارا عیش و آرام حاصل کر لو, بات کو سوچو ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, بات کی فکر ہی نہ کرو کہ کیا ہونے والا ہے, بات کے بارے میں خیال ہی نہ کرو کہ کیا ہونے والا ہے, جو عیش ملے آج حاصل کر لو, جو آرام ملے آج حاصل کر لو. اسی کا نتیجہ یہ کہ وہ مستقبل کی بات تو چھوڑ, مرنے کے بعد کی بات تو چھوڑے, وہ پانچ سال بعد کی بھی پلاننگ نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا, وہ دو سال بعد کے بعد بھی کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. میں عام لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, مملکتوں کا نظام وہ تو سو سو سال بعد کی پلاننگ کر کے بیٹھے, عام لوگوں کی یہی فکر ہے. کہ شاید آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے بی اے کے اندر انگلش کا امتحان دیا, وہ مضمون پڑھا ہوگا انگلش کی کتاب کے اندر, کہ جس کے اندر یہ ظاہر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے عیش و آرام پر اس حد تک منحصر کر دیا کہ ہر چیز قسطوں میں خرید لیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی, ادائیگی کہاں سے ہوگی, پیسے کہاں سے دیں گے, کس طریقے سے ادا کریں گے, وہ بات کا مسئلہ ہے. ابھی تو ہر چیز لے کے آ جاؤ, ابھی تو عیش و آرام حاصل کر لو, یہاں تک کہ ان کا بچہ بھی پیدا ہوتا تو بقول اس مضمون کے وہ قسطوں کے اوپر پیدا ہوتا. یہ وہاں کا ماحول ہے, یہ وہاں کا معاشرہ مغربی دنیا ہے. اس معاشرے کی بات پر بھروسہ کر کے یہ کہنا کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں اس لیے ہم بھی خدا کا انکار کریں, یہ میری جہالت اور یہ میری کم عقلی کی بات ہے. ہاں وہاں کے پڑھے لکھے لوگ, وہاں کے تحقیقات کرنے والے لوگ, وہاں کے ریسرچ اسکالر, وہ ہو سکتا ہے نبوت کا اعتقاد نہ رکھے, امامت کو نہ مانے, قیامت کو اس انداز سے نہ مانے جس انداز سے ہم اور آپ مانتے ہیں, لیکن توحید کے عقیدے کا کس نے انکار کیا اور کون انکار کر سکتا ہے. حال ہی میں ایران سے کتاب شائع ہوئی کہ یونیسکو جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ, اس کے ایک انجینئر کی لکھی ہوئی کتاب ہے, تو خود بھی سائنس میں بھی اس کے پاس ڈگری, اس نے یہ لکھا تھا کہ خود لکھا کہ میں جو خدا کا منکر اپنی تحقیقات کو جمع کیا ہے, اس کے بیچ میں ایک بات گئی ہے. کتاب اس نے توحید کے موضوع پر نہیں لکھی, کتاب تو لکھی ہے کہ ہم نے کیا کیا تحقیقات کی جو ہماری کمیٹی بنائی گئی, اس میں اس نے لکھا کہ میں نے ایک معمولی سے کیڑے یعنی شہد کی مکھی, اسے دیکھ کر میں حائل ہو بیٹھا, مجھے یقین کر لینا پڑا کہ اس کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والی طاقت ہے, کوئی نہ کوئی اس کائنات کا انتظام کرنے والی طاقت ہے, ورنہ بھلا ایک معمولی سا کیڑا, ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی, اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی, اس میں یہ قدرت کہاں سے آئی, اس میں یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوئی کہ اتنے حسن و خوبی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مکھیوں کا نظام اتنی حسن و خوبی کے ساتھ چلاتی ہے ایک شہد کی مکھی. یقین کر لینا پڑتا ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال کی ترقی اور علم کے باوجود انسان اب تک اس قابل نہیں ہو سکا کہ ایک صحیح نظام حکومت قائم کر سکے. کتنے تجربے کیے گئے سب ناکام ہو گئے, کتنی کوششیں کی گئی کہ ایک ایسا ملک آ جائے وجود میں کہ جس کے اپنے باشندے اپنے ملک کے نظام سے مطمئن ہو. آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دیکھ کر کے امریکہ کے لوگ بہت عیش و آرام میں ہیں, جیسے آج کل سویڈن اور ناروے اور سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا, یہ بڑے آرام اور اطمینان والے ملک ہیں, لیکن ایک ملک ایسا نہیں ملے گا کہ وہاں کے خود رہنے والے اپنی مملکت کے نظام سے خوش ہوں اور وہ کسی اور مملکت کو نہ دیکھ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت نہیں ملتی جبکہ ہزاروں اور لاکھوں سال سے انسان اسی کوشش میں لگا ہوا اور اس کے برعکس ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک معمولی سی شہد کی مکھی، اس کا انتظام ہم جب دیکھتے ہیں، اس کا انتظام جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر جب ہم قدرت کی کاریگری دیکھتے ہیں، تو یقین کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ سوائے اس کے انسان جان بوجھ کر انکار کرے، کسی مدبر کا، کسی منظم کا، کسی خالق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی تحقیق کی شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی کے اندر جو مثال پوشیدہ، وہ تو قرآن نے بھی ہمیں توجہ دلائی اور معصومین نے بھی بار بار یاد دلائی. امیر المومنین کا ایک لقب ہے یاسوب الدین، یاسوب وہ شہد کی مکھیوں کا سردار لقب ہے ان کا، کہ جس طرح وہ شہد کی مکھیوں کا سردار اپنی تمام کی تمام رعایا کے اوپر ایسا منظم کنٹرول رکھتا، بشرط یہ کہ سب اس کی اطاعت کرنے لگے، کہ کبھی کوئی ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اسی طرح تمام کے تمام لوگ اگر علی کے قیادت میں جمع ہو جاتے تو آج دنیا وہ نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ ہوتی کہ جیسا ہم جنت کے بارے میں سنا کرتے ہیں. تو شہد کی مکھیوں میں تو خود خدا نے اپنی قدرت کو پوشیدہ کر رکھا. وہ کہتا کہ شہد کی مکھی مثلا اس کی ایک حصہ، اس کی ایک صلاحیت کہ اگر انتہائی تاریکی بھی ہو، گرد و غبار بھی ہو، گھٹائیں بھی چھائی بھی ہو، آندھیاں بھی چل رہی ہو، اس کے باوجود وہ کبھی اپنا راستہ فراموش نہیں کرتی. چاہے میلوں کا سفر طے کر کے آئی، اپنے چھتے کو چھوڑ، اور شہد کی مکھی کا چھتہ خود خدا کی قدرت کا ایک نادر نمونہ. لکھنے والے یہی لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ماہر تعمیر، کوئی مہندس، کوئی انجینئر بیٹھ کر کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا رہا ہے. سارے کے سارے خانے مسدس، چھ چھ کونے والے اس کے مکان، اس کے چھتے، اور اتنے خوبی کے ساتھ کہ باریک کا فرق بھی نہیں، آدھے اینگل کا فرق بھی نہیں، اتنی مہارت کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے اتنی مہارت کے ساتھ ایک ایسی عمارت کا تعمیر کرنا مشکل ہے. لیکن شہد کی مکھیاں وہ اپنے چھتے کو اتنی خوبی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کرتی ہیں کہ ایک سوز برابر کا، ایک ملی میٹر کا فرق بھی ان کے چھتوں کے اندر نظر نہیں آتا. سارے کے سارے مسدس خانے، سارے کے سارے وہ چھ کونوں والے خانے، اور اس کے بعد جب اس میں سے مکھی نکلتی اپنے مقصد کے لیے کہ جائے پھولوں کا رس نچوڑے، اور وہ رس لا کر موم اور شہد کی شکل بنا کر اپنے چھتے میں محفوظ کرے، تو وہ جاتی گزوں کا، فرلانگوں کا، میلوں کا فاصلہ طے کر دیتی، اور اس کے بعد واپس آتی، نہ راستہ بھٹکتی، نہ راستے سے ادھر ادھر ہوتی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آئے، اگر گھٹاؤں کے بیچ میں آئے، آندھیوں کے بیچ میں آئے، گرد و غبار کے بیچ میں آئے، اپنے راستے کو فراموش نہیں کرتی. اور تعجب کی بات تو یہ کہ جس مقام پر اور جہاں پانچ پانچ سو، ہزار ہزار اور ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار شہد کے چھتے لٹکائے جاتے ہیں، اور سب ایک جیسے مسدس بنے ہوئے، کوئی خصوصیت نہیں، کوئی علامت نہیں، ایک ہی مقام پر سب برابر برابر لٹکے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی کہ جس چھتے سے اڑنے والی مکھی اگر پانچ ہزار شہد کے چھتوں کے بیچ کے اندر آ رہی تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا راستہ نہیں بھولتی. انسان جیسا شخص کہ جو اپنے شہر بناتا ہی اس انداز سے کہ مکان پہچاننے میں آسانی رہے، دس دس مکان کی قطار ہے، پندرہ پندرہ مکان کی قطار ہے، یاد رکھتا ہے یہ دروازہ، اتنا گلی کا چھٹا مکان. ابتدا میں ہر شخص اگر ایسے محلے میں پہنچ جائے جہاں سارے جیسے مکان ہو، اپنا راستہ بھول جاتا ہے. لیکن دو دو تین تین ہزار چھتوں کے بیچ میں سے نکلنے والی مکھی جب جاتی ہے تو آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ وہ کبھی واپس آئی تو غلط شہد کے چھتے میں داخل ہو گئی ہو، غلط شہد کے چھتے میں گھس گئی ہو. آتی ہے تو ٹھیک ان پانچ ہزار چھتوں میں سے اپنے چھتے کو پہچان کر اس کے اندر داخل ہو جاتی. اور ان کا نظام کہ ہر چھتے کے اندر تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، نر مکھیاں، مادہ مکھیاں اور ملکہ مکھی. مادہ مکھی اصل میں کام کرنے والی مکھی، سارا کام اسی کو کرنا ہوتا. تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا شہد کا چھتا جو شاید ایک انسان کی مٹھی میں بھی آ جائے یا اس سے کچھ بڑا، کم سے کم اتنے چھتے میں دس ہزار مکھیاں ہوتی ہیں، کم سے کم چھوٹے سے چھوٹے شہد کے چھتے میں جو ایک ساتھ مل کر کام کیا کرتی ہیں. ہر ایک کے کام تقسیم شدہ ہے، ہر ایک کے کام متفرق ہے، اور مادہ مکھیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کا کام اڑنا اور اڑ کر پھولوں سے رس نچوڑ کے لانا، ہلکی ہوتی ہیں. ان کے جو مکانات بنے ہوتے ہیں چھتے میں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. نر مکھیاں ان کا جسم بھاری ہوتا ہے، ان کا وزن زیادہ ہوتا اس لیے کہ انہیں شہد کے چھتے سے صرف ایک مرتبہ نکلنا پڑتا، اس کے علاوہ کبھی نہیں نکلنا پڑتا، اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہی اپنی موت کے لیے، اپنے مرنے کے لیے، اس لیے ان کے مکانات بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے جسمانی سائز کے مطابق. اور پھر ملکہ تو تمام شہد کی مالکہ، اس کا مکان اسی چھتے کے اندر سب سے بڑا ہے. اور خوبی یہ کہ اس چھ گوشے والے مکان، اس کا جو مکان ہے اس کے اوپر گنبد بھی بنایا جاتا ہے کہ صاف پہچان لیا جائے اگر خوردبین سے جائزہ لیا جائے کہ یہ ملکہ کا مکان ہے. ایک طرح سے وہی شہد کے چھتے، یعنی چھ کے جو مسدس شکل میں شہد کے چھتے کے اندر خانے بنے ہوتے ہیں، مکان بنے ہوتے ہیں، انہیں کے بیچ میں ملکہ کے لیے خصوصی محل بھی بنایا جاتا ہے اور اس محل پر گنبد بھی لگایا جاتا ہے جس سے پہچان لیا جائے کہ یہ ملکہ کا محل، جبکہ کوئی بتانے والا نہیں، کوئی انہیں سکھانے والا نہیں. اور خوبی یہ ہے شہد کی مکھیوں میں، جس کی بنا پر میرے مولا کا خطاب بھی یاسوب ہے اور قرآن میں شہد کی مکھیوں کی مثال بھی دی گئی. خوبی یہ کہ دنیا کے کسی جاندار، دنیا کے کسی کیڑے میں یہ خوبی نہیں کہ ان کی مملکت کی آبادی ہمیشہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. جتنی تعداد میں ایک چھتے میں مکھیاں رہ سکتی ہیں، نہ اس میں کبھی ایک کی کمی ہونے پاتی ہے نہ کبھی زیادتی ہونے پاتی ہے. اور ملکہ کی یہ نگرانی ہوتی ہے، ملکہ کا یہ فرض ہوتا ہے وہ اگر یہ دیکھے کبھی کبھار. پہلے ایک چیز واضح کر دی جائے کہ ملکہ کا کام کیا ہے. ملکہ کا کام ہے انڈے دینا اور اپنے چھتے کی آبادی کو کنٹرول کرنا. وہ انڈے کس طرح دیتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب وہ یونیسکو کا ماہر تحقیق کے نتیجے میں بتا رہا کہ ہم نے کیا کیا دیکھا کہ ایک ملکہ کی عمر 5 سال ہوتی ہے، 15 دن کے بعد پیدا ہوتی ہے انڈے سے، اور اس کے بعد 5 سال تک وہ زندہ رہتی ہے، اور اس 5 سال صرف ایک مرتبہ وہ نر شہد کی مکھی کے قریب جاتی ہے، اس سے قربت کرتی ہے، اس سے صحبت کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر اتنے سارے انڈے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ 5 سال کی ضروریات اس انداز سے پورا کر سکتے ہیں جس انداز سے ابھی آپ آگے سنیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ملکہ مکھی پیدا ہو، 3 قسم کی مکھیاں، اور جب کوئی ملکہ مکھی پیدا ہو، اور یہ بھی کس طرح پیدا ہوتی ہے یہ بعد ہی میں سمجھ میں آئے گا، پہلے ایک بات بتا دیں. جب پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اس قابل ہو گئی کہ اس کی شادی کی جا سکے، یعنی وہ نر مکھی کے قریب جانے کے قابل ہو گئی، اس قابل ہو گئی کہ اس کی صحبت اختیار کر سکے، تو وہ ملکہ مکھی اپنے چھتے کو چھوڑ کے اڑتی، اور جب وہ اڑتی تو اس کے بعد اس شہد کے چھتے جتنے نر اب تک موجود تھے وہ سارا کا سارا اس کا تعاقب کرتے، وہ آسمان میں اڑ رہی ہے اور جتنے نر وہ سب کے سب اس کے پیچھے جاتے ہیں قیف کی شکل کے اندر وی بناتے ہوئے، سارے کے سارے اس کا تعاقب کرتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتی چلی جاتی ہے. یہاں تک یہ نر مکھیاں جن کا جسم بھاری ہوتا، جن کا جسم سنگین ہوتا، یہ اپنے جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے تھک تھک کے گرتے جاتے ہیں اور مرتے جاتے ہیں. اور ان میں جو سب سے زیادہ سخت جان ہوتا، ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا، جس کا اسٹیمنا سب سے زیادہ ہوتا، جب سب مر جاتے ہیں ایک ایک کر کے تو ایک آخر میں جو بچتا اسی سے ملکہ کی شادی ہوتی. صرف ایک مرتبہ وہ ملکہ کی قربت اختیار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں 5 سال کے لیے جو ملکہ کی پوری عمر ہوتی، اس 5 سال کے لیے اسے اتنی تعداد میں انڈے مل جاتے ہیں کہ جس کی مدد سے وہ اپنے شہد کے چھتے کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتی. ایک مرتبہ کے نتیجے میں وہ لاکھوں اور کروڑوں انڈے اسے حاصل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ کہ اس کے رحم میں، کہا یہ جاتا ہے جو اس کی اوبری ہے، جو اس کا رحم ہے شہد کی مکھی کا، اس رحم کے اندر 3 قسم کے کھانے بنے ہوتے ہیں. یہ قدرت خدا، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اتفاقات کے تحت یہ ساری باتیں وجود میں آ سکتی، کیا اتفاقات کے تحت بھی اس انداز سے نظام چل سکتا چھوٹے سے جانور کہ اس کے رحم میں 3 خانے ہوتے ہیں، ایک خانوں میں وہ انڈے ہوتے ہیں کہ جن میں سے مادہ مکھی نکلنے والی ہوگی، اور ایک خانے میں وہ انڈے ہوتے ہیں جس میں سے نر مکھیاں نکلا کرتی ہیں، اور ایک خانے میں وہ انڈے ہوتے ہیں جس سے ملکہ پیدا ہوتی. ایک ہی شوہر سے اس نے قربت، ایک ہی شوہر سے اس نے صحبت، اور ایک ہی مرتبہ، یہ بھی نہیں کہ مختلف اوقات، ایک مرتبہ اس ایک مرتبہ کی صحبت کے نتیجے میں تین قسم کے انڈے وجود میں آئے. ایک وہ انڈے کہ جن سے صرف مادہ مکھی نکلے گی, ایک وہ جن سے صرف نر مکھی نکلے گی, اور ایک وہ جن سے صرف ملکہ مکھی نکلے گی. اور خوبی یہ کہ وہ تینوں رحم کے تین مختلف حصوں میں, ایسا نہیں کہ ملکہ کا جو انڈا وہ کبھی غلطی سے کبھی اتفاق کے ساتھ اس جیب کے اندر پہنچ جائے, اس خانے میں پہنچ جائے جو پیٹ کے اندر کہ جہاں پر مادہ مکھی کے انڈے ہوتے ہیں. اور آج تک ایسا نہیں ہوا, سائنسدان تو نہیں لیکن جاہل کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اتفاق کے تحت پیدا ہو گئی, لیکن اتنی بڑی کائنات میں تو اتفاق ہوا, ایک چھوٹی سی مکھی میں ایک مرتبہ بھی یہ اتفاق نہیں ہوا کہ ایک انڈا جس خانے میں ہونا چاہیے. ابھی پیٹ کی بات ہو رہی ہے, ماں کی پیٹ میں ملکہ کے پیٹ میں جو تین جیبیں, تین قسم کی جیبیں, ایک انڈا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ غلط جیب کے اندر چلا جائے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ بھی ذہن کے اندر رہے. اب ہوتا یہ کہ یہ ملکہ وقتاً فوقتاً انڈے جو اس کے پیٹ میں پانچ سال کے لیے آ گئے انہیں دیتی رہتی, اور ان انڈوں سے بچے نکلتے رہتے ہیں, اور وہ بچے بھی نکلتے ہیں جو مادہ, اور وہ بچے بھی نکلتے ہیں جو نر. لیکن ملکہ جس انڈے سے نکلتی ہے وہ انڈا اس کی جیب کے اندر باقی رہتا ہے, اسے کبھی نہیں دیتی ہے. اچھا, انڈے دینے کا یعنی یہ تمام حیوانات کی پوری تاریخ میں ایک عجیب بات کہ کسی جانور کے اختیار میں اپنے بچوں کی پیدائش ہو, اپنے انڈوں کی پیدائش ہو. شہد کی مکھی تناسب کے ساتھ ایک چھتے میں جتنے نر چاہیے اتنے انڈے دیتی ہے, جتنے مادہ چاہیے اتنے انڈے دیتی ہیں. اب یہ مکھیاں نکل نکل کے باہر جاتی ہیں اور رس نچوڑ کے لاتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حادثات پیش آ جاتے ہیں اور کچھ مر جاتی ہیں, کچھ چھتے کے اندر مر جاتی ہیں. حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اب اس ملکہ کی ایک ڈیوٹی یہ بھی کہ وہ شہد کے چھتے کو دیکھتی رہے. اگر کبھی وہ یہ دیکھے کہ آج کل مادہ مکھیاں کم ہو گئی اور نر مکھیوں کی تعداد اس پروپورشن سے بڑھ چکی جتنی ہونا چاہیے, تو اب فوراً وہ جو اس کے رحم کے اندر مادہ مکھیوں والی جیب اس میں سے انڈے نکالتی ہے اتنی تعداد میں, یعنی فش مقرر اتنی تعداد میں نکالتی کہ جتنی تعداد سے وہ آبادی کا جو پروپورشن ہے, وہ جو ریشو ہے, وہ دوبارہ بحال ہو جائے. مثلاً فرض کیجیے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ تو ایک مثال کہ اگر ہر پانچ نر کے ساتھ دس مادہ مکھیاں ہونا چاہیے, اور کبھی مادہ مکھیاں اس طرح سے مر جائیں کہ ہر پانچ نر کے ساتھ سات مادہ مکھیاں رہ جائیں, تو اب یہ جو باقی تین کی کمی یہ اپنی اس جیب سے جس میں مادہ کے انڈے پڑے وہ انڈے نکالتی ہے, اور اتنے ہی نکالتی ہے, یعنی چار نہیں نکالے گی کہ پھر وہ سات اور چار گیارہ ہو جائیں وہ پروپورشن بگڑ جائے, دو نہیں نکالے گی کہ سات اور دو نو ہو جائیں اور پروپورشن بگڑا رہے, وہی ایک انڈا تین انڈے نکالے گی تاکہ پورا پورا جو پہلے کا نظام ہے وہی نظام باقی رہے. اگر کبھی یہ دیکھ کہ نر مچھلی کے انڈوں کی تعداد کم ہو گئی اور مادہ بڑھ گئی, تو جتنا ریشو جتنا پروپورشن جتنا تناسب ہونا چاہیے اسی کے مطابق گن کر اپنی اس جیب سے جس میں نر کے انڈے ہیں اتنے انڈے نکال کر شہد کے چھتے کے اندر جو خالی خانے بنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو مقرر ہے کہ اتنے نر ہونے چاہیے اتنے مادہ ہونے چاہیے. اب نر کم ہو گئے, ان کے جو مکانات خالی ہیں اس کے اندر جا کے یہ انڈا دے کے آتی ہے, اور ہمیشہ اپنی آبادی کے توازن کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھتی. ذرا دیکھیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں, اور اپنی ماں کو بھی اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح یہ سارا عمل کرتی ہے یہ جو ملکہ مکھی. لیکن پھر اتنی احتیاط کہ ایک کبھی آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ شہد کے چھتے میں ایک مادہ مکھی تعداد سے بڑھ گئی ہو یا تعداد سے کم ہو گئی ہو, یہ فوراً عمل کرتی ہے اور تعداد کو برابر کر دیتی ہے. اور فرض کیجیے کہ ایک شہد کے چھتے میں دس ہزار کی تعداد چاہیے, اور اتفاق سے کچھ اس طریقے سے ہو گیا اتفاق کے دس کے بدلے بارہ ہزار ہو گئے, تعداد کچھ بڑھ گئی, آبادی بڑھ گئی شہد کے چھتے کی, تو اب یہ کیا کرتی ہے؟ اب یہ کرتی کہ فوراً اپنی اس جیب میں سے انڈا نکالتی جس کے اندر ملکہ مکھی کا انڈا رکھا ہوا, اور اس انڈے کو دیتی ہے. پندرہ دن کے اندر اندر اس انڈے سے ملکہ مکھی پیدا ہو جاتی ہے, جس کا کام خالی انڈے دینا اور اپنے پورے چھتے کا کنٹرول کرنا ہے. جیسے ہی وہ مکھی پیدا ہوتی, یہ عجیب بات, بغیر کسی بتانے والے سے, بغیر کسی سکھانے والے کے نظام کیسے چل رہا, کہ اب جب دیکھنی جب تعداد کم ہو جائے تو اس طریقے سے جو بتایا کہ جو اس کی جیب میں انڈے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے نکال کے تعداد پوری کر دیتی ہے, اور اگر کبھی تعداد بڑھ جائے تو اب کیا کرتی ہے, عدل نہیں کرتی, فیملی پلاننگ پر عمل نہیں کرتی, تعداد تو گھٹاتی نہیں بلکہ کیا کرتی ہے کہ اس جیب سے جس میں اس کا ملکہ مکھی کا انڈا پڑا ہوا ہے اس جیب کے اندر دو تین انڈے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ایک تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے مجھے 5 سال بعد مرنا, تو اپنے مرنے سے 15 دن پہلے وہ ایک انڈا ملکہ مکھی کا نکال کر اس میں چھوڑ دیتی ہے, 15 دن کے بعد اس سے ملکہ پیدا ہوتی ہے اور فوراً اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ مرتی ہے تو وہ وجود کے اندر آتی ہے, اور اس نئی مکھی اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا, جس دن وہ انڈے سے نکلتی ہے اس دن ماں کا انتقال ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اسی نظام کے مطابق چلتی ہے. 5-5 سال کی مدت ہوتی ہے, لیکن ایک ہی ملکہ کا انڈا چاہیے, لیکن ایک دو انڈے یہ فالتو اپنی جیب میں رکھتی ہے. کیوں؟ اسی مقصد کے لیے کہ اگر چھتے کی آبادی بڑھ گئی تو اب یہ کرتی ہے کہ وہ جو ملکہ مکھی کے انڈے اس کی جیب میں, اس میں سے ایک انڈا نکالا اسے دیا, اور جب 15 دن کے بعد اس سے نئی ملکہ پیدا ہو تو اس نئی ملکہ کو یہ شہد کے چھتے سے نکال دیتی ہے. اور اب اتفاق کہیے یہ نظام قدرت کہیے, یہ اپنی دیکھنے والی نظر ہے کہ جب وہ ملکہ مکھی باہر نکلتی ہے تو وہ نکلنے کے بعد قریب کسی درخت کی شاخ میں بیٹھ جاتی ہے, اور اس شہد کے چھتے میں جو آبادی بڑھ گئی مثلاً 12,000 ہو گئے تو ٹھیک وہ 2,000 مکھیاں, صرف 2,000 جو اس سے زائد, وہ خود بخود نئی ملکہ کو دیکھ کر اس شہد کے چھتے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اسی تناسب سے کہ جتنے مرد اور جتنی عورت, جتنی نر اور مادہ مکھیاں ہونی چاہیے وہ 2,000 جاتی ہیں, تو ایسا نہیں کہ سارے نر چلے گئے ساری مادہ چلی گئے, یا نر زیادہ گئے مادہ کم گئی, وہی پروپورشن جو ایک چھتے میں ہونا چاہیے کہ مثلا ایک نر ہے تو 2 مادہ, تو 2,000 میں بھی جائیں گے تو 1/3 نر اور 2/3 مادہ, وہ جو زائد آبادی ہے وہ فوراً نکل کے اس کے پیچھے جاتی ہے, اور وہ جب الگ ہو جاتی ہے اپنے اس ساتھیوں کو لے کر تو فوراً نیا چھتا بنایا جاتا ہے, اور اس کے اندر وہ خود ایک ملکہ بن کر اسی انداز سے حکومت کرنے لگتی. تو اس انداز سے نظام چلانا, آبادی کم ہوئی تو یہ طریقہ, آبادی زیادہ ہوئی تو یہ طریقہ, اور ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہ اگر 10,000 سے آبادی بڑھ کر 13,000 ہو گئی اور جب نئی ملکہ اڑی تو وہ 3,000 کے بدلے 3,500 لے جائے, یا 3,000 کے بدلے 2,500 لے جائے کہ یہاں کا پرابلم سالو نہ ہو. آج تک ایسا نہیں ہوا, بلکہ اگر 3,000 زیادہ ہیں تو 3,000 زیادہ جائیں گے, 100 بھی نہ کم جا سکتے ہیں نہ زیادہ جا سکتے ہیں. اور اس انداز سے اس ملکہ کو شعور ہونا کہ دیکھو اب آبادی بڑھ گئی تو کیا کرو, آبادی کم ہو گئی تو کیا کرو, آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ آبادی بڑھ گئی اور اسے ملکہ کے انڈے کو دینا تھا اس نے ایک مادہ کے انڈے کو غلطی سے دے دیا ہو یا ایک نر کا انڈا غلطی سے نکال دیا ہو, نہیں, آبادی بڑھی وہی مکھی کے ملکہ مکھی کا انڈا نکالے گی. آبادی کم ہوئی, ہر خانے کے اندر انڈے ڈال کر آبادی برابر کرنا, تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نر مکھی کی تعداد کم ہوئی ہو اور غلطی سے یہ مادہ مکھی کا انڈا ڈال کر آ گئی ہو, غلطی سے ملکہ مکھی کا انڈا ڈال کے آ گئی ہو. اتنا نظام, اتنی خوبی, اتنی احتیاط, یہ تو ان مملکتوں میں نہیں ہے جو 500-500 سال بعد کے منصوبے بنا کر بیٹھے ہیں, جن کا سارا نظام کمپیوٹر پر چل رہا ہے, جس کو چلانے والی تمام دنیا کی کریم ہے, جو اپنے ہیں, جو برین ہے وہ چلا رہا, ان کے اندر اتنی احتیاط نہیں ہوتی, وہاں کے نظام بگڑ جاتے ہیں, وہاں پر مکمل طور پر پابندی نہیں کی جاتی. یہ چھوٹی سی حقیر سی مخلوق, ایک شہد کی مکھی, چھوٹا سا چھتا اتنی خوبی کے ساتھ چلانا کیسے ممکن ہے, جب تک کہ یہ نہ مانے جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ عربوں کا الا النحل, کہ تمہارا رب شہد کی مکھی پر وہی نازل کر کر کے اسے بتاتا رہتا ہے کہ کس انداز سے زندگی گزارنا. تو وہ ماہر یہی کہتا کہ جب میں نے یہ خوبی دیکھی, یہ حسن دیکھا, ایسا نظام دیکھا کہ اتفاق کے تحت لاکھوں سال سے شہد کی مکھی جو دنیا کے قدیم ترین جانوروں میں شامل ہوتی ہے, ایک مرتبہ بھی اس کے اندر کبھی غلطی نہیں ہوئی, اور شہد کی مکھی کی تحقیقات یہ آج کی بات نہیں, 1,000 سال 1,200